ہمیں ان درسوں سے اس وقت کوئی مددگار نہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ تفصیل ان عقائد کی جسے بعد میں آئے گی. ابھی یہ سارے عقائد کہ ہمارے عقائد کیا ہیں, ہم ایسا کیوں ہے, ہم یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں, قرآن سے کہاں ثابت ہے, حدیث سے کہاں ثابت ہے, عقل کہاں اس کی تعریف کر رہی ہے, دوسروں کے عقائد میں خرابی کیا ہے, یہ تشریح تو بات کی اتنا کہ اختلاف ان سے وہ حصہ میں چھوڑ دیا کرتا ہوں جہاں پہ کوئی زیادہ طویل اور تبدیلی نہیں آ جائے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں اب تک ہماری گفتگو کچھ ابتدائی مسائل سے ہوئی تھی کہ عقائد کے لیے ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے عقیدہ قائم کرنے کا, اتحاد چلے گا اس میں تقریب ہوگی یا اس میں سارا مدار اپنے عمل کر, اور اسی دن میں اتحاد کسے کہتے ہیں, تقریب کس چیز کا نام ہے, اس شہر کے اختیارات کیا ہیں, یہ مقدمہ اور تنظیم کے طور پر لکھاتے ہیں. اس کے بعد خدا کے اتفاق جن کا جاننا عقیدے کے اعتبار سے انتہائی ضروری ہے, جن کا تعلق عقیدے سے, ان کا جو شروع ہو گئی تھی ہماری کہ خدا ہے یا نہیں, خدا کی توحید, خدا کے اتفاق, عدل الہی کا مسئلہ, خدا و خدر کا مسئلہ, خدا کا مسئلہ, اور یہ کہ خدا نے ہم پر احکامات شریعت کی انداز سے واجب کی, اور کسی نے بچوں کے اخبار اور دین کے احکامات کی مسئلے بھی زیر بحث حاصل کی. اس کے بعد محفل حسین میں جو ہماری آخری نشستیں بھی عقائد کے سلسلے میں ماہ رمضان سے جو ہفتے قبل جس میں نبوت کی گفتگو شروع ہوئی تھی, کہ نبی کسے کہتے ہیں, نبوت خدا کی جانب سے ایک لطف نام ہے, مجزے کا کیا مطلب ہے, اس میں نبی کیا چیز ہے, نبی کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے, اور بننا امام اور امام کے صفات کی گفتگو ہو گئی. البتہ امامت کے بارے میں ابھی گفتگو باقی ہے اور وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر کی جائے گی. آج غالباً جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں آخر میں کچھ بڑے نازک مسئلے آئیں گے, لیکن توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنا جائے تو انشاءاللہ یہ نازک مراحل کے لیے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں. اب نبوت کے جس میں دو بحثیں ابھی باقی ہیں, دو مسئلے ابھی باقی ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ جس کا نام قرآن ہے, اس سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں عمومی اعتبار سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے. تو پہلے قرآن کی بات آ جائے اور قرآن سے متعلقہ کچھ مسائل جن کا تعلق ہمارے انبیاء دیتے ہیں. میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں اس میں کہ ان عقائد کے بیان کرتے ہوئے بعض مقامات پر شیخ صدوق, شیخ مظفری کی کتاب تو ان بحثوں سے خالی ہے, شیخ صدوق نے بعض مقامات پر کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی جو روایات سے تو ثابت ہیں لیکن ان کو عقیدے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے, یعنی اگر کوئی اس پر اعتراض کرے دلیل کی روشنی تو وہ صحیح ہے, یا دوسرے الفاظ میں وہ ایسے مسئلے ہیں جس پر شیعہ علماء نے بھی دو گروہ. تو میں اس دن میں یہ بھی بیان کرتا چاہوں گا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے کچھ علماء کا ہے اور کچھ علماء اس سے فرق دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں. تو آئیے توحید خدا کی صفات کے بعد انبیاء کے عقائد کے سلسلے, انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اب اس دن میں قرآن کریم کے بارے میں دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. پہلے شیخ مظفری کی کتاب سے اس کا تذکرہ اور اس کے بعد شیخ صدوق کی کتاب سے, کیونکہ شیخ صدوق نے زیادہ تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن جو یہ فرض الٰہی ہے اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والا پیغام ہے جو اس کے نبی کی زبان پہ جاری ہوا, اس کے اندر کائنات کی ہر جگہ کا بیان ہے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا, اور تمام انسان نو ایک انسان اس معجزے کا جواب جانے سے اپنے آپ کو عاجز پاتی ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی ہے, نہ کوئی توجہ ہوا ہے, نہ کوئی تحریر ملی, اور یہ وہ قرآن جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, ہوا نفس القرآن جو بڑی قرآن ہے کہ المنزل علی النبی, جو نبی پر نازل کیا گیا تھا, اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرے, مثلاً یہ کہے کہ وہ قرآن کوئی اور ہے, یہ قرآن کوئی اور ہے, کہ یہ شخص یا تو جان بوجھ کر بہتان لگا رہا ہے, یا اسے کوئی مخالفہ غلطی ہوئی ہے, یا یا یہ مسئلہ اس پر مستقل ہو گیا اور یہ سب کے سب لوگ مہاراج ہدایت کے راستے پر نہیں، چاہے دھیان دے کر، چاہے حلقی سے، چاہے اجتماع کی وجہ سے، جو یہ کہے جس قرآن میں اور اس قرآن میں جو بات ہے، یہ سب کے سب دلالت کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں، کیونکہ یہ وہ کلام خدا ہے جس کے اندر کہیں سے غلطی آ نہیں سکتی. اس کے بعد یہ آیت قرآن پیش کر رہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ اس باطل جس میں دخل نہیں دے سکتا، نہ سامنے سے اور نہ چلتا. اس کے بعد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے موجودہ ہونے کا ثبوت کیا ہے. یہ دلیل خود بہت زیادہ تفریح چاہتی ہے، جس کو سرکار نے بیان کروں گا، بس ان کی تفریح کا، ان کے جملے کا خلاصہ یہ کہ قرآن کے موجودہ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، علم پر تنقید کر رہے ہیں، ویسے 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 قرآن کی سادگی بڑھتی چلی جا رہی، اور اس کے اندر کسی قسم کی قدا ثابت ہونے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا. غیر مسلموں میں نصیب، ہمارے نصیب تو ایسا کوئی امکان موجود ہی نہیں، اور جیسے جیسے علوم ترقی کر رہے ہیں، ویسے ویسے قرآن کی سچائی کھل کر سامنے آ رہی. اور یہ وہ چیز جو باقی تمام علوم سے مختلف، باقی جتنے علم ان میں یہ نہ کرا کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا، ان علوم میں کوئی خطا ظاہر ہوتی ہے، کوئی غلطی سامنے آتی ہے، کوئی تبدیلی کرنا پڑتی ہے، یہاں تک کہ ان علوم کے ماہرین کی عظمت کو ہم تسلیم کریں، جیسا کہ یونان کے فلسفی سپرا، افلاطون اور ارسطو، تو جن کے بارے میں ان کے پاس آنے والے تمام صاحبان علم ان کی عظمت کو مان رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے علوم میں اب غلطیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور خطا پکڑ میں آتی جا رہی ہے. اس کے برخلاف قرآن کا مسئلہ بالکل الگ ہے، جیسا جیسا زمانہ گزر رہا ہے، ویسے ویسے ہم دنیا کے سامنے اس کی نقصانیاں سامنے آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئی اس دلیل. اب اس کے بعد قرآن کے بارے میں ہمارا مزید اعتقاد، تو ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن کا احترام اور تعظیم فرض پر واجب اور پھر اور عمل سے بس کسی کے لیے جائز نہیں کہ قرآن کے کلمات کو نجس کرے، حتیٰ یہ کہ ایک کلمے کو بھی، ایک لفظ کو بھی نجس نہیں کر سکتا اگر اسے وہ قرآن پر چست سمجھ رہا ہے. اب یہ چیز آگے درمیان میں صرف ایک جملے میں وضاحت کروں کہ مثلا قرآن کے اندر فرض یہ آیا ہے اللہ لفظ اللہ، یہ اللہ عربی زبان کا ایک عام لفظ بھی ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے، این لام علی، اب جیسے اللہ عمر صلی اللہ، اب یہ لفظ اللہ یا لفظ صلی، یہ عربی میں جو بھی لکھا جاتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے، کہیں پر خالی لفظ اللہ لکھا ہوا، اس کو جلا دینا، اس کو پھاڑ دینا، اس کو پھینک دینا، اسے نفیس کرنا، یہ جملے کا مقصد کہ قرآن کا ایک کلمہ بھی اگر قرآن کی نیت سے آپ اس کو نفیس کر رہے ہیں یا جلا رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں. اس لفظ اللہ کو اس نیت سے جو قرآن میں آتا ہے اللہ، یہ وہ اللہ ہے، نفیس کریں تو حرام. اور یہ سوچ کر کہ یہ عام لفظ عربی زبان کا، یہ سوچ کر اسے اگر پاڑیں یا جلائیں یا نجاست میں دیں گے تو بہران کو غلط نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اس طریقے سے قرآن کے الفاظ کا نجس کرنا جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص طہارت کی حالت میں نہ ہو اور قرآن کے الفاظ کو یا اس کے حروف کو ہاتھ لگا یا جب مقبول دل مفہرون قرآن کی آیت پیش کی انہوں نے کہ سوائے آپ لوگوں کے اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا، چاہے وہ جو نجاست وہ حضرت سے اثر ہو جیسے جنابت، عیض، نفاس اور اسی طریقے سے، یا حضرت اکبر ہو جہاں تک کہ نیند بھی تبدیل سے چھونا جائز نہیں جب تک کہ وضو نہ کر لیں یا وضو نہ کر لیں، اس تفصیل کے ساتھ جس کا ذکر تو وہاں اپنی کتابوں میں کرتے آئیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے قرآن کا جلانا بھی جائز نہیں اور کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے اس کی توہین جائز نہیں. وہ طریقہ جسے عام لوگ اور اسے عام عوام الناس توہین کر لیں، مثلاً اس پر تیر برسانا یا اس پر نجاست لگانا یا اسے اپنے پاؤں سے رفت نکلنا رگڑنا یا اسے کسی عقلی جگہ پر رکھ دینا جسے اس سے آپ عقلی سمجھے. اب یہ جگہ کا مسئلہ ہے، اس حساب سے نہیں آنا چاہیے، لیکن بطور مثال کہ اگر ایسا مجمع جہاں پر قرآن نیچے رکھا ہو اور کوئی آدمی اوپر رہتا ہو اور وہ اس کو قرآن کی احترامی سمجھے تو وہاں کے کرنا بھی حرام. اور اگر ایسا ماحول ہے کہ جہاں یہ عام طور پر رائج ہے تو وہاں یہ عمل حرام نہیں ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ پر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قرآن کی توہین کرے یا قرآن کو صحیح سمجھے اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے, یہ شخص اسلام کا منکر قرار پائے گا, یہ شخص دین سے خارج ہو جائے گا اور یہ شخص رب العالمین کا کفر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو. تو قرآن کے بارے میں ہمارا ایک اتفاق یہ وہی قرآن ہے جو رسول میں نازل ہوا, دوسرا اتفاق اس قرآن کی توہین کرنا لے اسے نجیب کرنا حرام ہے. یہ ہو گئے جو اعتقادی مسائل. اب اس کے آگے شیخ صدوق ایک بحث کر رہے ہیں اور شیخ صدوق کی یہ بحث بہت دلچسپ اور بہت اہم ہے, اس لیے اسے بھی توجہ کے ساتھ سماعت کروایا جائے. اب سب سے پہلی بات تو شیخ صدوق نے جو بیان کی ہے جس مسئلے کو لے کے آئے ہیں جو اعتقاد پیش کیا, مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد کی کیفیت نزول الوحی من عند اللہ اللہ کے پاس سے یہ قرآن کی درگاہ سے نازل ہوتا. شیخ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, اور اس عقیدے کو بیان کرنے سے قبل ایک بات اور عرض کروں کہ اس عقیدے پر شیخ صدوق کے پاس آنے والے شیخ مفید شیخ صدوق کے انتقال پر شیخ مفید عالم وقت بنے تھے, دونوں کا زمانہ بالکل مختلف. انہوں نے بھی شیخ صدوق کے پاس عقائد پر اعتراض کی, انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہے کہ یہ شیخ صدوق نے جو اعتقاد بیان کیا یہ اس احادیث سے ظاہر ہے مگر نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث متواترہ سے اور نہ ہی علماء شیعہ کا اس پر اتفاق ہے. تو یہ چیز جو شیخ صدوق لکھ رہے ہیں جو وہ عقیدہ نہیں ہے جس کا ماننا ہر ایک پر واجب ہے, کوئی اسے مانے تب بھی صحیح ہے اور اگر کوئی نہ مانے تب بھی صحیح. البتہ شیخ مفید کے بعد آنے والے کچھ اور ہوگا, الگ خصوص علامہ مسجدی نے فیصلہ کیا ہے اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی دو دن قبل اسلام آبادی کی ایک مجلس میں بتایا کہ یہی فیصلہ آج کل کے مراجع خصوصاً ہمارے کوئی وغیرہ کا بھی ہے کہ اگر احادیث میں کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے جو عقل سے نہیں ٹکرا رہی, ہماری عقل سے نہیں ٹکرا رہی, عقل ان کے لیے نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے, البتہ وہ ایسی چیز ہے کہ عام آدمی کے سامنے پیش کرے اسے انکار کرنا ہے تو مذاق اڑائے گا. مثلاً عذاب کی سزا کے ساتھ آئیں گی اور بچو آئیں گے تو جس کا عذاب احادیث میں یہ سب موجود ہے, اور کوئی عقل یہ نہیں کہتی کہ ایسا ہونا غلط ہے, سانپ نہیں آ سکتے یا بچو نہیں آ سکتے. تو تمام علماء اور مرادی کا کہنا کہ کلام معصوم میں جب ایسی چیز موجود جو خلاف عقل نہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر کریں, حدیث کا تو انکار نہیں کریں لیکن ہم سانپ کی تعبیر کریں کہ جو سانپ خیالی سانپ ہوگا ظاہری سانپ نہیں ہوگا. تو یہ فرماتے ہیں آپ آسوئی اور علامہ مجلسی اور دیگر مرادی کہ ضرورت نہیں, ایک وہ چیز جو اصل قبول کر رہی ہم اس کی تعبیر کر کے اس کے دوسرے معنی نکالیں. چنانچہ شیخ مفید نے یہ کہا کہ شیخ صدوق نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ چیز بالکل متواتر احادیث سے ثابت نہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا, شیخ مفید نے ایک فیصلہ سنایا. آج یہ عقیدہ جو شیخ مفید بتا رہے ہیں یہ حدیث اسے سب مانتے ہیں, لیکن بعض کے علماء کہتے ہیں کہ شیخ مفید کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس بات کی تعبیر کرنے کی, جبکہ شیخ صدوق نے یہ چیز ایک روایت سے پیش کی. ٹھیک ہے وہ روایت متواتر نہیں لیکن روایت تو ہے, خلاف اصل بات ہی نہیں ہے تو اسے گھما پھرا کر رد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا اعتقاد رکھنا تو واجب ہے جو شیخ مفید بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ اعتقاد جو شیخ صدوق بتا رہے ہیں اسے بھی آپ رکھیں, ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو گھما پھرا کر کہیں کہ یہ بات تو ذہن میں نہیں آتی کہ خدا کو یہ سارا چکر چلانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کر جائے تو وہ سیرت سے خارج نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ یہ مسائل کا زیر بحث آ رہے ہیں کیونکہ کچھ بات میں لوگ آ رہے ہیں اور کچھ نئے لوگ آئے ہیں. انگریزی مہینے کے پہلے ضلع میں یہاں پر عقائد کی گفتگو ہوتی ہے, اور عقائد میں کیونکہ ہر آدمی کا ایک الگ عقیدہ, اس لیے اگر میں بھی کچھ بیان کروں تو کیا سند ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. صرف اس سند کو پیش کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں مستحدین عظام کی کتاب, جس سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ مستحدین کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں مذہب شیعہ کے بارے میں. تو اس سلسلے میں شیخ صدوق جلیل القدر محدث بیعت صغرا سے متصل امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے, چنانچہ ان کی کتاب سے اس وقت توحید عدل اور نبوت کے بعد قرآن کے بارے میں جو سرمائے دے رہے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے. تو اب پہلے شیخ صدوق کا سن لیں پورا کلام, اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ. شیخ صدوق فرماتے ہیں پیغمبر کے گناہ کا اہتمام پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ قرآن بالکل صحیح اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں تو ان آیتوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بحث یہ کی کہ قرآن میں ایسی آیتیں جس سے خدا کے ہاتھ پاؤں مکان جگہ جسے ظاہر ہوتا ان کا جواب تو جیسے تصور میں دے دیا. اب رسول کے بارے میں ایسی آیتیں جس سے یہ ظاہر ہوگا معاذ اللہ رسول بھی گناہ ہو سکتے تھے یا رسول نے کچھ غلطیاں کی, تو شیخ ان کو آیتوں کو پیش کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح قول ہے یا جس طرح قرآن کریم کے اندر اس قسم کے قول لیکن حضرت کا یا بدل نہ عمل ہوتا. اے میرے رسول اگر آپ شرک کریں گے تو خدا آپ کا سارا عمل جو ہے ضائع کر دے گا, وہ سکون من الخاسرین اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یا یہ قرآن کریم کی وہ آیت کہ نہ پتا نہ لگا فتح مدینہ, اس کے اندر سورہ فتح میں جو آیت کہ آج ہم نے تمہیں تقریب بتا دی اور اس پتا کے ذریعے خدا نے تمہارے وہ تمام گناہ معاف کر دیے, ماں تقدم جو تم کر چکے ماں تعبر جو تم کرنے والے. تو اب اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول جو وہ گناہ خود کر چکے ہیں اور کچھ کرنے والے. یا تیسری آیت ولولا ان ثبتنا کا لقد لست طرفنا علیہم شیئا قلیلا, کہ اے ہمارے رسول اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم ان شرک کرنے والوں کی جانب فائل ہو جاتے, تم ان شرک کرنے والوں کی جانب چلے جاتے. اور حیات المما اس وقت ہم تمہیں دنیا کا عذاب بھی چکھاتے اور آخرت کا عذاب بھی چکھاتے. اور ایسی آیتیں جس میں کبھی یہ کہا گیا کہ رسول تمہارے وہ گناہ معاف ہو گئے جو تم نے کیے, کبھی یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں دنیا اور آخرت کا عذاب دے پاتے, کبھی یہ کہا گیا کہ ہم مدد نہ کرتے تو تم بھی مشرکوں کے ساتھ مل جاتے, کبھی یہ کہا گیا کہ تم نے اس کو کیا تو سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. تو یہ رسول سے کہا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن میں موجود. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ کیا بہانی بہت نہیں کیا جا رہا ہوں. اے یارا, اے کمیز, اے لونڈی, میرا فرض اور میرا ارادہ تجھے سنانا ہے. اب یہ قلبی کا محاورہ یہ شیخ نے اتنا بہتر ختم کر دیا کہ اے لونڈی میں تجھے سنا رہا ہوں اور میں تمہاری جانب مخاطب. بس اتنا کہا کہ ان آیتوں کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے. اب یہ عربی کا محاورہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر آپ کو رسیحت کسی اور کو کرنا ہے, سمجھانا کسی اور کو, ڈانٹنا کسی اور کو, مگر آپ براہ راست اس سے بات چیت نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا مصلحت نہیں سمجھتے, تو آپ اپنے سامنے والے سے یہ باتیں شروع کر دیتے, دیکھو یہ نہ کرنا, دیکھو وہ نہ کرنا. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ تیسرا آدمی یہ کلام سن رہا, آپ دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا, دوسرے کے بیٹے کی, اگر اس سے کہتے گئے تو اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنا, اس میں خرابی ہے, اس میں یہ ہو جائے گا, اس میں سزا ملے گی. مقصد اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں, اس کے بارے میں سزا بھی ہے صحیح, مگر اس کو سنا کر جو کسی طرح کی سب دوسرے سے دی جاتی. تو قرآن کی ان تمام آیتوں کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کہا پیغمبر سے جا رہا ہے, سنایا کسی اور کو جا رہا ہے, جو گفتگو پیغمبر سے ہو رہی ہے لیکن تفسیر جو ہے وہ امت کو کرائی جا رہی. مختصر کے کتاب میں ان سے زیادہ تفسیر میں جانے کی گنجائش موجود نہیں. آپ قرآن کے بارے میں جو تین باتیں یہ اور فرما رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کہ جہاں کہیں قرآن میں لفظ او آئے گا وہاں مقصد یہ ہوگا کہ خدا نے آپ کو اس کام کے کرنے میں اختیار دیا. او عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں کیا, یا یہ کرو یا وہ کرو. اور اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ خدا نے قرآن کے اندر قسم توڑنے کا حکم بیان کیا, وہ کہا ہے کفارت الامام ماں تو ماں قسمت ہی اور تحریر رکھا کہ اگر تم نے قسم توڑی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب مسکینوں کو ایسا کھانا کھلاؤ جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا غلام آزاد کرو. تو جہاں جہاں یہ لفظ کیا آئے گا اس کا مقصد, اب یہ بات کیوں آئے گا, یہ بات ہے دراصل تفصیل اور اس میں مختصر اشارہ. کافروں کا یا قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض کہ کیا تو وہ استعمال کرتا ہے کہ خوش کرو کہ بھائی میں کل گیا تھا یا اس کو دیتا یا اس کو دیتا, یا یہ چیز تھی یا وہ چیز تھی. حکومت نے قانون جاری کیا جو قانون توڑے گا اس کی یہ سزا, مگر اب بھول گیا تو کہتا ہے یہ سزا تمہاری حکومت نے یا وہ سنا. تو ان کا ایک اعتراض کہ لفظ کیا مخلوق کے کلام میں بات کرتا ہے جس کا علم محدود ہے, حافظہ کمزور ہے, باتیں بھول جاتا, خدا کو لفظ کیا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, خدا کے پاس اس کی گنجائش کہاں؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں, یہ یاد قرآن کے بارے میں ہمارا اعتماد کہ قرآن میں جو لفظ یا آیا یہ وہ یا نہیں ہے جو مخلوق استعمال کرتی, یہ لوگوں کو اختیار دینے والا یا کہ خدا کو تو معلوم لیکن گندوں سے کہا تم یہ کام کرو یا یہ کرو یا وہ کرو, اس سے زیادہ کہ تو ہم گنجائش نہیں, اس لیے یہ تفصیل کا درد نہیں ہے بلکہ عقائد کی گفتگو ہے. اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں ایک ضمنی بات, ایک قرآن اور تورات کا موازنہ بڑا اچھا موضوع بھی بن سکتا ہے کسی اشرے کے لیے, لیکن ہندو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن میں یا لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا تو تورات میں اس جگہ ہمیشہ یا ایھا المساکین استعمال ہوا ہوگا, امت موسیٰ کو خدا اے مسکینوں کہہ کر مخاطب کرتا اور امت محمدیہ کو یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والوں کہہ کر مخاطب کیا کرتا, اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جن جن آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا آیا تو ان آیتوں میں سب سے پہلا خطاب جو ہے وہ مومنوں کے سردار امیر اور رئیس اور سب سے مقدم علی ابن ابی طالب سے خطاب کیا گیا, اور اس سلسلے ایک یہاں پر وہابیوں کا اعتراض بھی ہے جس کا جواب تو خیر کسی اور موقع پر دیا جائے گا, اس کی یہی وجہ کہ قرآن میں امیر المومنین کا تذکرہ بہت کم ملتا, کیونکہ قرآن خطاب کہ دیکھو خدا اور رسول کے یہ احکامات ہیں اس پر عمل کرو, اور قرآن یہ بتا رہا کہ ان احکامات پر سب سے بہتر عمل کرنے والی ذات ذات علی کی, تو قرآن میں خالی احکامات ہیں, اگر علی بھی قرآن میں آ جاتے تو اب پھر امت کے لیے نمونہ بنانے کے لیے کسی اور کو پیدا کرنا پڑتا, اگر یہ کہا جاتا کہ خدا رسول اور امام کے احکامات کو مانو جگہ جگہ ہر جگہ, تو اب ضروری تھا کہ ایسا نمونہ بنایا جاتا چوتھی کوئی ہستی آتی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا اس نے قرآن پر عمل کیا, اس لیے قرآن نے ہر جگہ خدا اور رسول کا ذکر کیا تاکہ امیر المومنین کو بنا کر یہ بتایا جائے کہ یہ حکم خدا اور یہ حکم خدا کی تعمیل کرنے والے, لیکن اس کا بہت تفصیلی جواب ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتساب جو آئے جنت تک پہنچاتی جن میں جنت کا تذکرہ وہ رسول خدا ائمہ ان کے تابعین اور ان کے شیعوں کی شان ہے, اور جو آیت دوزخ تک پہنچاتی وہ ان بزرگوں کے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے, اور ان آیتوں پہلے زمانے والوں کا ذکر رسول سے پہلے, بس اگر ان آیتوں میں نیکوں کا ذکر کیا گیا تو وہ پرانے نبی کے ماننے والوں کا ذکر, اور اگر ان آیتوں میں بروں کا ذکر ہے تو وہ ان بروں کے بارے میں ہے جو انبیاء کے زمانے میں موجود تھے, اور سارے نبیوں میں رسول سے بہتر کوئی نبی نہیں, اور سارے اوصیاء رسول کی اوصیاء سے بہتر کوئی اوصیاء نہیں, اور ساری امتوں میں رسول کی امت سے بہتر کوئی امت نہیں, اور رسول کی امت در حقیقت صرف امت شیعہ ہے, یہ ہمارا اعتقاد, اور کون ہے شیعہ اب وہ خود بتا رہے ہیں, یہ سب سے بہتر امت وہ کہہ رہے ہیں کہ ولیس فی الانبیاء خیر من النبی و آلہ ولا فی الاصفیاء افضل من اوصیاء النبی ولا فی الامم افضل من هذه الامه هم شیعہ اہل بیت ہی, نہ انبیاء میں نبی سے بہتر کوئی, نہ اوصیاء میں وصی سے بہتر کوئی, اور نہ امتوں میں اس امت سے بہتر کوئی, ہم شیعہ تو اہل بیت ہی فی الحقیقہ, یہ حقیقت میں اس امت میں سب نہیں صرف اہل بیت کے شیعہ, اور ولا فی الاشرار شر الاعداء ہیں, اور یہ شیعہ کون ہیں؟ یہ شیعہ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں, اور ان شیعوں کا جو غیر جو ان سے ہٹ کر ہے وہ امت رسول میں داخل نہیں, اور اسی طرح گناہگاروں اہل بیت کے رسولوں اہل بیت رسول کے دشمنوں سے بڑھ کر کوئی گناہگار نہیں, اور بدتر آدمیوں میں آ حضرت کے مخالفوں سے زیادہ بدتر کوئی شخص نہیں. اب یہاں تک بات پہنچی قرآن کے بارے میں ہمارا اعتقاد, قرآن کے مقدار کے بارے میں ہمارا اعتقاد, اور اسی ضمن کے اندر اسی سے منتقل ایک عقیدہ اور بیان کیا جاتا ہے جس پر میں آج گفتگو شروع کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ ماہ دسمبر کے انگریزی مہینے پہلے جمعے میں جا کے ختم ہوگا, ماہ دسمبر کے پہلے جمعے میں, اب یہ عقیدہ جو ہے کہ آپ سماعت کرتے چلیں, اس لیے کہ آج کے اس دور میں آج کے اس ماحول یہاں پہ گمراہی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی, تبھی آپ روایت سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہے. تو شیخ رضائے مظفر بیان کرتے ہیں, یہ تو آپ نے اب تک سنا قرآن کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, اب ائمہ کے بارے میں کس وقت سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے, ائمہ کے بارے میں یا ائمہ کون ہیں کیسے ہیں ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے, بس 10 منٹ کرتے ہیں آپ منٹ, ائمہ کے بارے میں ہمارا وہ اعتقاد ہر دن نہیں جو غالیوں کا اعتقاد ہے اور سرمائے ضروریا کا اعتقاد, صبر کلمۃ صبر من افواہہم, وہ کلمہ وہ جملے جو وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت رسالت اس سے بھی بہت زیادہ عظیم عالی کون عالی ہو جو اہل بیت رسالت مقام خدائی پر پہنچائے حضوری کون جو یہ اعتقاد رکھے کہ علی میں معاذ اللہ خدا حلول کر گیا تھا علی کے جسم میں خدا اتر آیا تھا بلکہ اب دیکھیے یہ بالکل عبارت بل اپنی سطح خاص تھا انہوں بسر سونا ہمارا خاص الخاص عقیدہ یہ کریے کہ ہم خاصہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے علما ہماری طرح کے انسان ہیں لہم ما لنا ان کے لیے وہی تمام باتیں ہیں جو ہمارے لیے وہ علیہ ما علیہ اور وہ تمام چیزیں انہیں نقصان پہنچاتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ہم عباد وہ اللہ کے بندے مکرمون جنہیں اللہ نے عزت دی اور اپنی خاص کرامت سے ان کو مقبول کرتا اور انہیں درجہ جلالت پر فائز کیا لیکن وہ تمام اعلیٰ درجات جو انہیں ملے وہ وہی درجات ہیں جو ایک انسان کے لائق ایک انسان کی ذات کے پیداوار علم تقویٰ بہادری کرامت عزت اور وہ تمام اخلاق اور صفات حمیدہ جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں ان صفات میں خدا نے ان کو سب سے بلند اور سب سے برتر دیا انسانوں میں سے کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا ان صفات میں اور جو شخص بھی اس چیز سے انکار کرے کہ یہ آئمہ امام اور رسول کے بعد حاضی اور رسول کے بعد تمام امت کو ان کی جانب پلٹنا چاہیے اور تمام انسانوں کو احکام انہیں سے لینا چاہیے اور تمام انسانوں کو اپنے مقدمات کے فیصلے انہیں سے کرانا چاہیے اور دین میں جہاں کہیں کسی چیز کی تشریح کی ضرورت آئے کسی چیز کی تفصیل کی ضرورت آئے قرآن میں جہاں تعبیر کرنا پڑے ان سب صاحب سے ان کو حاصل جو اس کو نہ مانے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے البتہ ائمہ کے بارے میں جو وہ ہیں کس قسم کے ہمارا سبھی یہ ذکر ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق جو امام کا ارشاد ما جاء قوم ان مما يجوز ان يكون في المخلوق ولم تعلموا ولم تفهموا فلا تجدوه وردوه الينا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے بارے میں کوئی ایسی اطلاع آئے کوئی ایسی خبر آئے کہ جو مخلوق میں پائی جانے والی چیز لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے ایسی چیز امام کیسے کر سکتے ہیں ایسا کام امام کیسے کر سکتے ہیں تو اب فلا پر حضور کبھی اس چیز کا انکار نہ کرو کہ مثلاً آپ کے پاس ایک ایسی اطلاع ہے امام کو بھی کچھ چیزیں نہیں معلوم تھی امام نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا واقعہ ہوا تو اگر کوئی ایسی اطلاع ہمارے بارے میں ملے جو مخلوق میں پائی جاتی اور تم نہ سمجھ سکو تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے امام نے فلا پر حضور خبردار اس کا انکار نہ کرنا ورتو اور ڈلینا اور ہماری جانب اس بات کو پلٹا کر اس سے پوچھ لینا کہ مولا اس کا مطلب کیا وہ ماں جا تم انا مما لا يجوز ان يكون في المخلوق اور اگر تمہیں ہمارے بارے میں ایسی بات بتائی جائے جو مخلوق میں نہیں پائی جاتی وہ تو خدا کی صفت بس ہدو فوراً اس کا انکار کر دو بلا کردو ہو ملائنا اور ہم سے آ کر پوچھو بھی نہیں ہم سے معلوم بھی نہ کرو کہ مولا آپ نے یہ صفت ہے یا نہیں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ تو وہ صفت ہے جو صرف خدا کے لیے سزا بات اور بتایا جائے تو یہ آ کر کہے کہ یہ امام نے بھی یہ بات تھی تو امام کہہ رہے کہ فوراً سنتے ہی انکار کر دو اور اتنا بھی انتظار نہ کرو کہ ہم امام کے پاس جائیں اور امام سے پوچھ کر آئیں کہ مولا اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا یہ تو مختصر طور پر شیر کے مظفری نے عقیدہ بیان کیا اب تفصیل اس کی آتی ہے شیخ صدوق کی کتاب میں کیونکہ شیخ صدوق کے زمانے میں یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی فرماتے ہیں باب الاعتقاد فی نفی الغلو والتثبیت ہمارا اعتقاد کہ نہ غلو ثابت ہے نہ تثبیت ثابت غلو کیا چیز غالب کون لوگ وہ لوگ جو امیر المومنین یا خدا جانے یا نبی سمجھے ظاہری نبی سمجھے یا باطنی نبی سمجھے کہیں کہ نہیں ظاہری نبوت تو رسول سے ختم ہو مگر باطنی نبی علی وہ ہیں خالی اور تفویض یہ فرقہ مفوضہ فرقہ مفوضہ کا عقیدہ یہ کہ خدا نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کو پیدا کیا اور پھر وہ بیکار ہو گئے اس نے تمام دنیا کا انتظام انہی دو بزرگواروں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ساری کائنات کو پیدا کیا یہی سب کو مارتے ہیں یہی سب کو رزق دیتے ہیں خدا کو اس سے کوئی مطلب نہیں خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں تو اب اس کی نفی کہ حاشا و سجا ہمارا اعتقاد یہ نہیں نہ ہم علی کو خدا جانتے ہیں نہ نبی ظاہری جانتے ہیں نہ نبی باطنی جانتے ہیں نہ ہم رسول اور علی اس کائنات کا پیدا کرنے والا جانتے ہیں نہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ مخلوقات کی موت دیتے ہیں نہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ مخلوقات کو اس طرح رزق دے کہ خدا کو کوئی مطلب نہ ہو شیخ فرماتے ہیں کہ ان دو گروہوں کے بارے میں, عالیوں کے بارے میں اور مصوبہ کے بارے میں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہم کفار باللہ جل اسمہ, یہ خدا بند عز اسمہ کے کافر اور اس کے منکر, وانہم شر من الیہود والنصارى والمجوس, کہ یہ لوگ امت محمدیہ میں ایسے لوگ یہودیوں سے زیادہ بدتر, عیسائیوں سے زیادہ بدتر, مجوسیوں سے زیادہ بدتر, وہ اہل الفتن, یہ اہل فتن والاہواء, اپنی خواہشات پر چلنے والے, والمدعی اور گمراہ لوگ, وَإِنَّهُمْ مَا صَبَرَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ تَذْكِرَهُمْ بِالشَّهِيدِ, اور ان لوگوں کے برابر خدا کی توحید اور تحقیق کسی نے نہیں کی, انہوں نے اس اعتقاد کو رکھا جو آپ نے سنا, اور اس کے بعد یہ اس فرقے کے بارے قرآن کی آیت سے سبھی, قرآن کی آیت کا مفہوم یہ, قرآن کی آیت ماں کانا لے بشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب, کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو خدا خطاب دے, خدا حکمت دے, خدا نبوت دے, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ دو اور میرے بچے بچ جاؤ, وہ یہ کہہ سکتا کہ تم خدا والے ہو اور میں خدا کی جانب سے یہ لے کے آیا ہوں, اور وہ یہ کہہ سکتا کہ جس طرح تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو اسی انداز سے تم اس کی پابندی کرو, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو, نبیوں کو اور مجھے اپنا خدا بنا لو, یہ قرآن کی آیت, اور وہ تم کو تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد کبھی کافر نہیں بنائے, ایک طرف وہ خدا کی جانب سے نبی بن گیا اور پھر کہے کہ آؤ اور آ کر میں اس کو خدا مانوں, یہ ممکن بھی نہیں, اور اس کے حق اس کے بعد ایک واقعہ ہے اس سلسلے کہ جب جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام فتح یاب ہو گئے تو پھر یہودی آئے اور آ کر کہا تھا اللہ کے رسول آپ کا اتنا بلند مقام ہے, آپ کا اتنا بلند درجہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں, اس وقت پیغمبر نے کہا کہ معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس پہ کہ لوگوں سے اپنی عبادت کراؤں, عبادت کے لائق تو وہی خدا, اور پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اب اس کے بعد یہ شیخ نے تصدیق فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ بھی آیا ہے لا تغلو فی دینکم, دیکھو خبردار اپنے مذہب میں خالی نہ بن جانا, اپنے مذہب میں غلو نہ کرنا, عقائد کو بدلنا نہیں, عقائد کو تبدیل نہ کرنا, اور ایسا نہ ہو کہ کسی کو خدا کے برابر پہنچا دیں. اس کے ساتھ جو کہ وقت ختم ہو رہا کہ سادہ بھی نہ بچتا, اس لیے اتنا اثر یہاں تک تو انہوں نے اپنا احتجاج بتایا, لیکن کیونکہ یہ فرقہ بڑی جڑ پکڑ چکا تھا شیخ کے زمانے میں, اور ان کے بہت سارے احتجاجات, اتنے احتجاجات تھے کہ یہاں تک کہتے تھے کہ کوئی نبی یا امام مارا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس طرح خدا کے لیے موت نہیں, ان کے لیے موت نہیں. تو اب اس کتاب نے پہلی دفعہ شیخ صدوق نے ان کی باتوں کو دلیل سے رکھ دیا اور معصومین کی دعائیں بتائیں. یہ مسئلہ سننا بہت زیادہ اہم ہے ان شاء اللہ. آج تو وقت ختم ہو گیا, ماہ ستمبر کے پہلے جمعے, ماہ ستمبر کے پہلے جمعے جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں عقیدہ عالی اور عقیدہ غلو اور عقیدہ تفصیل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی, اور ان کی ایک خاص و خاص علامت بتائی جائے گی. امام نے ان کی ایک بہت عجیب نشانی بتائی جو اگر یہ اس دور کے لیے, مگر آج ہم دیکھتے ہیں تو آج کی 100 فیصد ان پر پوری ہو سکتی ان شاء اللہ تفصیل بات ہے, لیکن یہ میں آپ کو اس میں کوئی جملہ میرا نہیں جو مراد کے بعد میں اپنی کتابوں میں لکھتا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. اس کے ساتھ ہی ہماری یاد کی گفتگو ختم ہوئی, اور میں ایک مرتبہ یہ آپ کے سامنے بات کو گا دوں کہ گزشتہ جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا کہ جو کہ فی الحال انجام ادا ہیں, اور آج کل لوگوں کو بہت زیادہ اس کی جستجو ہے کہ کربلا کا واقعہ اس انداز سے پیش آیا تھا, تو تاریخ کربلا یا واقعات کے کربلا یا مقبر حسین کے نام سے ارادہ کے ساتھ کربلا کے واقعات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ صحیح اور غلط روایتوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی چلے. تو عقائد کی گفتگو جس دن ہوا کرے گی یعنی انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ, وہ تو اپنے مقام پر رہے, اس کے علاوہ خدا کے کپڑے کی آدھا گھر کا یہ بھی ہوتی رہے گی, لیکن ایام ہزار کے تین چار دن اخلاقیات اور تاریخ کی گفتگو ختم کی جا رہی ہے, اور آئندہ جنہیں کربلا کے سبھی واقعات روایتوں کے ذریعے جو ثابت اور کوئی غلط فہمیاں جو معاشرے میں غائب ہو چکی ان شاء اللہ اس کا تذکرہ ہوگا تین چار تقاریب ہوں. آئندہ ہماری گفتگو صرف 45 منٹ کی ہوگی, اگلے جمعے کو خاص مجبوری کی وجہ سے 15 منٹ سے بھی مسائل ہوں گے, تو وہ مسائل بھی واقعات کربلا ہی سے مسالے پا سکتے ہیں تاکہ بعد بھی موجود رہے, اور آدھے گھنٹے تاریخ میں یا تاریخ کربلا کے نام سے
کربلا کے واقعات پر تین یا چار مدت مسلسل گفتگو رہے. البتہ اس سے اخلاقیات اور تاریخ کا موضوع فرق پڑے ہیں، لیکن عقائد اور فقہ کے عنوانات اپنے دستور کے مطابق ہوتی ہیں.